www.radiomirchi.com. السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہے تھے ہمارا طویل دورانیے کا ہفتے وار شو آپ کی دنیا. میں ہوں سعدیہ زیبرانجا، ہمارے ساتھ پروڈیوسرز ہیں انجم ہیرلڈ گل اور یاسمین جمیل، اور اس سے قبل پروگرام پیش کر رہی تھیں ہمارے ساتھی بہجت جیلانی. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 11 بجے ہیں. اس سے پہلے کہ شو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ کو بتاتے چلیں کہ حسب معمول پروگرام کے آخر میں ہم آپ کی کالز لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ ماہ رمضان میں آپ کے روزمرہ کے جو معمول ہے آپ کا، اس میں کیا فرق آیا ہے. تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0800-777-789 پر. اور اب پیش کرتے ہیں مزید کچھ رپورٹس. پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تمام بڑے اور چھوٹے ہسپتالوں میں صوبائی وزیر صحت کے ذاتی محافظوں کے ہاتھوں ڈاکٹر پر تشدد کے خلاف ڈاکٹروں کا ہڑتال ہفتے کو چوتھے روز بھی جاری رہا. حالات پر قابو پانے اور بعض ڈاکٹروں کے ذریعے مریضوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات، ہسپتالوں میں پولیس کی بھاری نفری، بختر بند گاڑیوں سمیت تعینات کرنے کے باوجود ناکامی سے دوچار ہو رہا ہے. اس کی تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد.
افغانستان سے ملحقہ اور دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے میران شاہ اور نواحی علاقوں میں ایک مبینہ عسکریت پسند تنظیم کی دھمکی آمیز شبناموں کی تقسیم کے بعد ایک ہی روز گات لگا کر قتل کرنے کے دو واقعات رونما ہوئے ہیں. مقامی حکام اور قبائلی ذرائع نے بتایا کہ مرکزی قصبے میران شاہ میں ایک پولیس اہلکار کو جمعرات کی شام نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ عین اسی وقت دتاخیل تحصیل کے گاؤں دیگان میں نامعلوم حملہوروں نے فائرنگ کر کے خاندراز نامی مولوی کو قتل کر دیا. دونوں واردات میں ملوث حملہور فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں. ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے ان واقعات کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر مقامی لوگ اسے دہشت گردی کی واردات قرار دے رہے ہیں. سرکاری طور پر بھی دونوں واقعات کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں ہوا ہے. ادھر میران شاہ، دتخیل اور شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں حافظ گل بہادر کے اتحاد المجاہدین کی جانب سے دھمکی آمیز پمپلٹ تقسیم کیے گئے ہیں، جس میں لڑکیوں کی تعلیم، بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے اور قبائلیوں کی پولیس اور فوج میں برتی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ان واقعات کے بعد عام لوگوں میں خوف و ہراس بڑھتا جا رہا ہے. سابق ممبر قومی اسمبلی کامران وزیر نے ان واقعات کے بعد پیدا شدہ صورتحال کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا.
جس طرح لوگ توقع کر رہے تھے کہ آپریشن کے بعد جو وزیرستان بالکل کلیئر ہوگا، امن و امان ہوگا، لیکن ابھی جو یہ واقعات ہو رہے ہیں تو اس سے لوگوں میں یہ تشویش ہے کہ جو ہماری توقعات تھی کہ ہم جب وزیرستان جائیں گے کلیئر وزیرستان میں تو یہ مسائل نہیں ہوں گے، لیکن وہاں پہ جو ہے یہ حالات ہو رہے ہیں تو اس سے یقیناً لوگوں میں تشویش ہے اور لوگ حکومت سے جو ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ واقعات جو ہو رہے ہیں اس کو ختم کریں اور وزیرستان میں امن و امان بحال کریں.
صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسف زئی کا کہنا ہے،
یہ خطہ کافی حد تک دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور آج بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دہشت گردی مکمل طور پہ ختم ہے. ابھی بھی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہیں، ابھی بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ جنگ ابھی جاری ہے اور اس میں وہ بھی صاف ٹارگیٹ دیکھ رہے ہیں اور میرے خیال سے کافی حد تک کامیابی حاصل کر چکے ہیں. اب یہ عوام کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس سچویشن میں سیکورٹی فورسز کی حمایت کرے، ان کو سپورٹ کرے تاکہ اس دہشت گردی سے ہم نجات حاصل کر سکیں.
شمالی وزیرستان 2006 سے لے کر جون 2014 تک ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کا مضبوط گڑھ تھا. جون 2014 کے وسط میں فوجی آپریشن ضرب عزم کی شروع ہونے کے بعد تمام عسکریت پسند علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. تاہم 2016 اور 2017 میں نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی شروع ہونے کے بعد دہشت گردی کے واقعات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. پچھلے ایک سال کے دوران لگ بھگ 100 سے زیادہ افراد گارڈ لگا کر فائرنگ کے واقعات میں قتل ہوئے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سیاحت کے لیے مشہور وادی نیلم میں سیاحوں کی آمد میں اضافے کے پیش نظر وہاں کے مکینوں نے اپنے گھروں کو سیاحتی قیام گاہوں میں تبدیل کرنا شروع کر رکھا ہے. بلند و بالا پہاڑوں، گھنے جنگلات، چشموں، جھیلوں اور آبشاروں سے مزین وادی نیلم گزشتہ چند برسوں سے پاکستانی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. سرکاری سطح پر زیادہ سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے نجی شعبے میں بھی گیسٹ ہاؤس قائم کیے گئے، لیکن ان سے بھی سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی ضرورت پوری نہ ہو سکی، جس کے بعد وادی کے مکینوں نے اپنے رہائشی گھروں کو سیاحوں کے لیے قیام گاہوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں مظفر آباد سے روشن مغل.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سیاحت کے لیے مشہور وادی نیلم میں سیاحوں کی آمد میں اضافے کے پیش نظر وہاں کے مکینوں نے اپنے گھروں کو سیاحتی قیام گاہوں میں تبدیل کرنا شروع کر رکھا ہے. بلند و بالا پہاڑ، گنے جنگلات، چشموں، جھیلوں اور آبشاروں سے مزین وادی نیلم گزشتہ چند برسوں سے پاکستانی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. 2003 میں کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کرنے والی جنگ بندی لکیر پر فائر بندی کے بعد 2011 میں وادی نیلم کو مظفر آباد سے ملانے والی سڑک کی تعمیر کے بعد ہر سال بڑی تعداد میں ملکی سیاح وادی نیلم کی سیر کو آ رہے ہیں، جن کے قیام کے لیے سرکاری سطح پر زیادہ سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے نجی شعبے میں بھی گیسٹ ہاؤس قائم کیے گئے ہیں، لیکن ان سے بھی سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی ضرورت پوری نہیں ہو سکی، جس کے بعد وادی کے مکینوں نے اپنے رہائشی گھروں کو سیاحوں کے لیے قیام گاہوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے. وادی نیلم سے سابق وزیر تعلیم میاں عبد الوحید گھروں کو گیسٹ ہاؤس میں تبدیل کرنے کے رجحان کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں.
خوبصورت ترین گاؤں ہے وادی نیلم کا، گاؤں نیلم، کیسریا نیلم. وہاں ایک کوئی فیملی آئی، اکاموڈیشن کا پرابلم تھا تو انہوں نے ایک بندے سے مکان کے دو کمرے لیے. پھر دوسرے دن انہوں نے ایک فیملی اور آ گئی تو چار کمرے لے لیے. تو اگلے دن اس بندے کو نے 25-30 ہزار روپیہ چار کمروں کا رینٹ دیا.
سردی وادی کے علاقے اپر نیلم گاؤں کے محمد الطاف بھی ان سینکڑوں مکینوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے رہائشی گھر کو سیاحوں کے لیے آرام گاہ میں تبدیل کر دیا.
ہم بے روزگار لوگ ہیں سر، ہمارے علاقے میں کئی عرصہ سے فائرنگ تھی، تو ہمیں موقع ملا اپنے گھر کو اپنے گیسٹ ہاؤس بنا لیا. ہم نے ٹویسٹ بھی دیکھے، اس کے علاوہ جو پہلے سسٹم ہی تھا بسوں کا اتنا بے روزگاری تھی یاد گئے، تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا یار یہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
دواریاں کے علاقے میں اپنے گھر کو ریسٹ ہاؤس میں بدلنے والے محمد انیف نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
ایک دو گیسٹ ہاؤس بن رہے ہیں ہمارے ایریے میں، ایرتی گلی کا پوائنٹ ہے نیچے، لیکن بہت زیادہ ہے، وہ تعداد ہے جس کو یاد ہے جی. پہلے گھر تھے، پھر بعد میں گیسٹ ہاؤس بنا ہے، کوئی گیسٹ ہاؤس بن رہے ہیں جو روڈ کے اوپر آتے ہیں، جن کو سائڈ دوسرے ہیں نا سر نا.
تاہم وادی نیلم میں قائم ہونے والے ان ریسٹ ہاؤسز پر حکومت کی طرف سے تاحال کوئی باقاعدہ ضابطہ لاگو نہیں کیا گیا. وادی نیلم میں سرکاری ریسٹ ہاؤسز کو چلانے والی ایک نجی کمپنی کے مالک خواجہ ویس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت کی طرف سے وادی نیلم میں قیام کرنے والے سیاحوں سے ابھی تک کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جا رہا.
کوئی بھی نہیں، میں دو ڈپارٹمنٹ کو بھی لکھا جی کہ ہمیں بتائیں ہم ٹیکس کلیکشن کریں نہ کریں، کوئی جواب نہیں، کوئی محکمہ نہیں ہمیں بتاتا ادھر نیلم میں کوئی سسٹم ہے ہی نہیں ہے. بلکہ اس دفعہ ہم اپنے طور پہ ٹیکس کلیکٹ کر کے جمع کرائیں گے، کوئی ہمیں کسی محکمے نے آج تک نہ پوچھا، نہ نوٹس، نہ کوئی بات، نہ ادھر کوئی بلڈنگ کوڈ ہے. جس کا دل آتا ہے جدھر ریسٹ ہاؤس رات ہی شروع ہوتا ہے کام، صبح یا بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کی طرف سے سیاحت کے شعبے کو ضابطہ کار کے تحت لانے کے لیے حال ہی میں قانون ساز اسمبلی سے قوانین بھی منظور کروائے گئے ہیں. محکمہ سیاحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ان قوانین پر جلد عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا. روشن مغل، اردو وی اے، مظفر آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اور ایسے میں جب بھارت میں عام انتخابات جاری ہیں، خواتین ووٹروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. توقع ہے کہ مرد ووٹروں کے مقابلے میں فرق کم ہو جائے گا. اس پس منظر میں سیاسی پارٹیاں خواتین کے مسائل پر زیادہ توجہ دینے پر راغب ہو رہی ہیں. نئی دہلی سے اینجنا پیسریچا کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
بھارتی الیکشن کمیشن نے تقریب کا سماں پیدا کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ خواتین کو ووٹ دینے پر آمادہ کرنے کی خاطر ایک اچھا خاصا ماحول پیدا کیا تھا اور پنک پولنگ بوتھ قائم کیے تھے. دلی کے بعض پولنگ بوتھس کو گلاب اور غباروں سے سجایا گیا تھا اور خواتین پولنگ افسروں کو تعینات کیا گیا تھا. ایک وقت تھا کہ مرد ووٹروں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی تھی، لیکن اب خواتین ووٹروں نے اس فرق کو تقریباً ختم کر دیا ہے. بعض کا خیال ہے کہ وہ بہتر فیصلے کر سکتی ہیں. نئی دلی کی ایک رہائشی خاتون اوشا گپتا کہتی ہیں،
ویمن کین رن دا ہاؤس، دے نو بیٹر ہاؤ ٹو رن دا کنٹری آلسو، سو دے نو ہو از بیٹر فار دیم.
خواتین گھر چلا سکتی ہیں، انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ملک کو کیسے چلایا جا سکتا ہے، لہٰذا انہیں پتا ہے کہ ان کے لیے کون بہتر ہے اور کون ہمارے ملک کو بہتر طور پر چلا سکتا ہے. یہ الفاظ تھے نئی دلی کی ایک رہائشی خاتون اوشا گپتا کے. ان میں سے بعض نے پہلی مرتبہ ووٹ ڈالا ہے، ان میں نئی دہلی کی منیشا اوجھا شامل ہیں. وہ کہتی ہیں
I thought that I should choose democracy over dictatorship. So that drew me out, you know, that I should go and vote this time, you know, against some ideologies which I don't
میں نے سوچا کہ آمریت کے مقابلے میں ہمیں جمہوریت کا انتخاب کرنا چاہیے. اسی بات نے مجھے باہر نکالا تاکہ میں اس مرتبہ بعض ایسے نظریات کے خلاف ووٹ دے سکوں جن پر مجھے یقین نہیں. یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ووٹ دیا. میں ووٹ دے کر بہت خوش ہوں. یہ الفاظ تھے نئی دہلی کی منیشا اوجھا کے. نوجوان ووٹروں میں خواتین کے مسائل اہمیت کے حامل ہیں. کالج کی طالبہ ثانیہ وریدہ بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ کا پہلی بار استعمال کیا.
جینڈر انیکوالٹی پے ویج گیپس آلسو ویری امپورٹنٹ دیز ٹو تھنگز وچ آر ویری امپورٹنٹ آلسو ویمن سیکیورٹی یو نو ویمن سیکیورٹی ویمن امپاور
صنف کی بنیاد پر تفریق اور تنخواہوں میں فرق یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. عورتوں کی سیکیورٹی اور خواتین کو با اختیار بنانے کا معاملہ بھی اہم ہے. یہ الفاظ تھے کالج کی طالبہ ثانیہ وریدہ کے. صوبے ہریانہ کی سعیدی کا کہنا ہے کہ بہت سے عوامی مسائل ہیں. ان کے الفاظ
صاف ہونا چاہیے سب کچھ اسپتال بنانی چاہیے
کوئی سویدھا نہیں ہے گاؤں میں
جا کے دیکھ لو اتنے راستے خراب ہے پار سرکار ہے نا کوئی کرتا.
یہ الفاظ تھے صوبے ہریانہ کی ایک خاتون سعیدی کے. ہر انتخابی حلقے میں خواتین ووٹروں کو زیادہ روزگار تحفظ اور اس جیسے دوسرے وعدے وعید کیے جا رہے ہیں. یاسمین جمیل وائس آف امریکہ واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں ریڈیو پروگرامز آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کی کالز لیں گے. نمبر ہے ہمارا 0800-777-789 اور ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ماہ رمضان میں آپ کے روزمرہ کے معمول میں کیا فرق آیا ہے. اور اب چلتے ہیں اپنے باقی رپورٹس کی جانب. حکومت نے مدرسوں کو مرکزی دھارے میں لانے اور ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم تشکیل دینے کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے اور حال ہی میں محکمہ تعلیم کے تحت مدرسوں کی رجسٹریشن کرانے کی منظوری بھی دی ہے, جس کے بعد پاکستان میں مدرسوں کے نظام تعلیم سے متعلق ایک غیر سرکاری ادارے وفاق المدارس العربیہ کے پنجاب کے ناظم قاضی عبد الرشید نے کہا ہے کہ وہ مدارس میں جدید علوم پڑھانے پر تیار ہیں لیکن نصاب میں وہ بیرونی مداخلت قبول نہیں کریں گے. اس بارے میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابق سربراہ اور ماہر تعلیم ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا تھا.
یہ بالکل صحیح اقدام ہے اور اس کی ضرورت بہت پہلے سے محسوس کی جا رہی تھی. کئی دفعہ کوشش بھی کی گئی لیکن ریلیجس مائٹ کا جو انفلوئنس ہے ان کو یہ بات پسند نہیں تھی. تقریباً 30,000 کے قریب سیمینریز ہیں, یہ مدرسے ہیں پاکستان میں جو رجسٹرڈ ہیں حکومت کے پاس. ان میں جو تعلیم جاتی ہے وہ ایسی تعلیم نہیں ہے کہ اس کو حاصل کر کے کوئی ایسا جاب مل سکے بچوں کو بڑے ہونے کے بعد اس کوالیفیکیشن پہ جو ان کے لیے ایک قابل عزت پیشہ ہوا. یہ زیادہ سے زیادہ جو کام کرتے تھے وہ کسی محلے کی مسجد میں پیش امام ہو گئے نماز پڑھانے پہ یا اذان دینے پہ, محلے کے لوگ روٹی کپڑا دے دیتے ہیں, اس طرح کی جو کام تھا اس سے ایک تو ان کا سوشل سٹیٹس کچھ نہیں بنتا, دوسرے یہ کہ وہ ان کا نالج ایسا نہیں ہوتا ان مدرسوں میں پڑھنے کے بعد کہ وہ کوئی ایسا کام کر سکیں جس کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل ہو. لہذا یہ اقدام جو کیا گیا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کامیاب ہوگا یا نہیں, لیکن اس کی ضرورت بہت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی اور یہ ایک درست اقدام ہے. اس میں مدرسوں میں ماڈرن سبجیکٹ شامل ہونے چاہیے تاکہ ان کے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں سے ان کے پاس اتنا نالج ہو کہ انہیں کوئی قابل عزت کام مل سکے.
کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ بعض مدارس جو ہیں ملک میں تشدد اور انتہا پسندی کے فروغ کا سبب بن رہے ہیں, یہ بات کہاں تک درست ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ ماڈرن سبجیکٹس نہیں پڑھائیں گے اور جو آج کل کا ماحول ہے اس کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں دیں گے تو پھر اگر صرف یہی بتائیں گے بچوں کو کہ تم سب سے سپیریئر ہو اور تمہارے پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ تم دوسروں کو اس ان نظریات پہ قائل کرو خواہ اس کے لیے کوئی بھی ذریعہ استعمال کرنا ہو تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا کہ وہ تشدد کو جائز سمجھنے لگیں گے اپنا ہم خیال بنانے کے لیے لوگوں کو. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام اگر ہو جائے جو حکومت نے اعلان کیا ہے تو یہ ایک مناسب کام ہوگا.
مدرسوں سے متعلقہ جو عہدیدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جدید نصاب تو ہم شامل کر لیں گے لیکن بیرونی جو مداخلت ہے وہ قبول نہیں کریں گے. یہ بیرونی مداخلت سے ان کی کیا مراد ہے؟
بیرونی مداخلت سے مراد ان کی یہ ہے کہ حکومت کے جو محکمہ تعلیم ہے اس کی مداخلت یا حکومت کے کسی کارندے کے ماتحت کرنا وہ ان کو ناقابل قبول ہے کیونکہ ان کا اپنا انفلوئنس اور اپنا جو ذریعہ روزگار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نا. ان کو امداد ملتی ہے, لوگ ڈونیشن دیتے ہیں, یہ مدرسے زیادہ تر ڈونیشن سے چلتے ہیں اور یہ ڈونیشن باہر سے بھی آتی ہے, باہر سے اسلامی ملکوں سے, دوسرے ملکوں سے, یورپین کنٹریز میں جو مسلمان ہیں وہ ڈونیشن دیتے ہیں, اس سے ان کو ایک کافی اچھی مقدار میں اچھی تعداد میں ڈونیشن حاصل ہوتی ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ کام ختم ہو جائے.
ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں وہ مدرسوں کی بجائے اسکول میں بھیجیں, ایسی کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟
دیکھیے یہ تو اسکولوں کے نظام کی بات ہے, ہمارے یہاں ویسے بھی نظام ایسا ہے اسکول کا اور ماں باپ جو ہیں وہ زیادہ کیئر نہیں کرتے. ہمارے یہاں 42% بچے جو ہیں وہ پرائمری سے اوپر جانے سے پہلے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو ان حالات میں ان وہاں بھیج کے کیا کریں گے؟ مدرسوں میں بچوں کو کھانا بھی دیتے ہیں یہ لوگ جو مدرسے چلا رہے ہیں, ان کو کپڑے بھی دیتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں ان کے لیے افیکٹو ہیں, اس وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں.
آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, آپ نے نصاب کی بات کی, وہاں پر ان کو ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال گھر کر جاتا ہے کہ ہم ہی سب سے سپیریئر ہیں. آپ کے خیال میں جو باقی نصاب ہے باقی عام سکولوں میں, نجی اور سرکاری سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے, کیا اس سے پڑھ کے بچے بہت ہی روشن خیال ہو رہے ہیں؟ کیا ہمیں وہاں بھی کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے؟
بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. میں نے بہت دفعہ 2-3 مختلف حکومتوں سے یہ بات کی ہے ان کے بلانے پہ, پچھلی حکومت سے بھی بات ہوئی تھی, اس سے پہلے بے نظیر کے زمانے میں بھی بات چیت ہوتی رہی, سلیبس پر بھی بات ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سرکاری اسکول ہیں ان میں 3 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز ہے ان کا جو کریکولم ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو موجودہ کریکولم ہے سرکاری اسکولوں کا اس کو پڑھ کے کوئی ترقی یافتہ کون نہیں بن سکتی. دوسرا مسئلہ ہے ٹیچر کی ٹریننگ کا, اس کو بھی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اسکول کے ٹیچرس کی. اور تیسرا مسئلہ بہت اہم ہے اسکول ٹیچرس کے سوشل اسٹیٹس کو بلند کرنے کا, تاکہ اچھے لوگ اس پروفیشن میں آئیں. آج کل وہ آدمی اسکول ٹیچر بنتے ہیں جن کو اور کوئی کام نہیں ملتا, وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو اتنے کو اچھا کام ملے گا, اتنے کہیں اسکول میں پڑھا لیتی ہوں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ کام نہیں کر سکتے کہ کوئی ترقی یافتہ کوئی پروگرسو قوم بنا سکے, اس لیے ان سب میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. کریکولم میں بھی تبدیلی چاہیے, ٹیچر ٹریننگ میں تبدیلی چاہیے, اور سوشل اسٹیٹس اسکول ٹیچرس کا بلند کرنے کی اشد ضرورت ہے.
بہت شکریہ.
تھینک یو.
اور دوسری جانب رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے سابق وائس پریزیڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد نے اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جدید علوم اور تعلیم کا ہر تعلیمی ادارے اور مدرسے میں رائج ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر حکومت ہر فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے گی تو بات بنے گی نہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے ہی میں نہیں بلکہ تمام نظام تعلیم کو جدید ہونا چاہیے۔ بعض پبلک سیکٹر یونیورسٹیز یا پرائیویٹ سیکٹر ادارے ٹیکسٹ بکس یوز کر رہے ہیں 20 سال پرانی، تو کیا اس کی ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے؟ یا میں مدرسے کی فکر ہو، تعلیم ایز سچ بہت مجموعی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جدید ترین علم لوگوں کے سامنے آئے، اور اس لحاظ سے یہ تقسیم غلط ہے۔ تعلیم ایز سچ شوڈ بی ایڈریس، ناٹ ٹریننگ مدرسہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ایک ادارے کے تحت لانے کا معاملہ ہے، یہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی تعلیم ایسے نہیں ہوتی جو اسٹیٹ پورا قبضہ کر کے کسی بھی تعلیم کو امپروو کر لے۔ مجھے بتائیے کہ جو ہمارے ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، امریکہ ہو، یورپ کے ممالک ہوں، کیا وہاں پہ سب یونیورسٹیاں حکومت کے تحت ہوتی ہیں؟ آزادی کو نہیں ہوتی ہیں، علم میں آزادی ہونی چاہیے۔
بتائیے گا کہ یہ بیرونی مداخلت سے مطلب ان کا حکومت کی مداخلت ہے، تو کیوں وہ اس بات سے پہلو تہی کر رہے ہیں کہ حکومت اس میں کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہ کرے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں، ریکٹر ہوں، ذمہ دار ہوں، تو یہ ذمہ داری میری ہے اس کے معیار کو ٹھیک کرنے کی، کسی اور کی نہیں ہے۔ اور یہ آزادی ہر یونیورسٹی کو حاصل ہونی چاہیے، وہ سیکولر ہو، ریلیجس ہو، ٹیکنیکل ہو، کوئی بھی ہو، ایجوکیشن اسی وقت آگے بڑھے گی جب اسے آزاد رکھے۔
بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ مدارس ایسے ہیں جہاں پر ایسا سلیبس پڑھایا جاتا ہے کہ وہ جو طالب علم ہیں ان میں تشدد اور انتہا پسندی کو فروغ دیتا ہے، آپ کے خیال میں کیا ایسا ہی ہے؟
دیکھیے، ایسا ہے کہ بعض مدارس کے بنا پہ سارے مدارس کو ایک لکڑی سے ہانکنا کے عقل کی بات ہے۔ اگر آپ کے علم میں مدارس ایسے ہیں، کسی کے علم میں بھی ہے، ان کو ٹھیک کریں، کون روک رہا ہے؟ کامن سینس کی بات کرنا چاہیے نا ہمیں۔ وائی وی ہیو ٹو یوز مدارس ایز ایکسکیوز؟ مدارس کو آپ کسی نے غلطی کی ہے اس کو بہانہ بنا کر کے سب کو ایک سب میں کھڑا کر دیں، از دیٹ لاجیکل؟ عقل کی بات ہے وہ کوئی؟ اتنا ہونی چاہیے لازمن، ہر زمانے میں ہوئی ہے۔ اور یہ بالکل ایک لا علمی کی بات ہے، مدارس نے 150 سال میں کہیں کہیں سفر کیا، تبدیلیاں کی ہیں نصاب کے اندر، نئے ادارے وجود میں آئے ہیں۔ یہ مدارس کو سمجھنا، نہ تو تعلیم کو سمجھنا، یہ لاعلمی کی علامت ہے، اٹس ناٹ سائنٹیفک اپروچ ٹو سالو ایشوز۔
یہ کہا جاتا ہے کہ جو مدرسوں سے فارغ التحصیل طالبہ اور طالبات ہوتے ہیں ان کو اچھی نوکریاں نہیں ملتی، کیونکہ ان کی جو ڈگریاں ہیں یا اسناد جو ان کے پاس ہوتی ہیں ان کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے باہر، تو اس لیے وہاں پر بالکل مساوی نظام تعلیم ہونا چاہیے تاکہ ان کو بھی اچھی نوکریاں مل سکیں۔
مساوی تعلیم سے اگر مراد یہ ہے کہ تعلیم کا معیار سب کا ایک ہو، یعنی یہ طے کیا جائے کہ تعلیم کے معیار سے مراد کیا ہے، اگر تعلیم کے معیار سے مراد یہ ہے کہ ایک ہے سن کر یہ بولنا آتی ہوں کہ تمام چینی جاہل ہیں، اگر تعلیم کے معیار سے مراد یہ ہے کہ سب کو فزکس آتی ہے کیونکہ سارے کیمسٹ سے بیوقوف ہیں، وہاں تو امید بھائی جائے تھے، وی شوڈ ایک سم سینسیبل ڈسکشن۔ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مدارس میں آپ فلاں چیز کر دیں، کیا وہی ہم کر رہے ہیں دیگر تعلیمی اداروں کے اندر؟ تعلیم کے ایشو کو سمجھ چکنا چاہیے، یہ ایک اگر تعلیمی ایشو ہے، لیٹ اکیڈمیشن جو لوگ انٹی طور پہ ماہرین ہیں اور جو جانتے ہیں کہ تعلیم سوشل ایریاز کیا ہیں، ٹیکنیکل کیا ہے، دینی کیا ہے، ان کو بٹھا کر کے ان کے مشورے سے کام کیا جائے۔ یہ کام نہ حکومتوں کرنے کا ہے، نہ میں سے بلاتے آپ کے کرنے کا ہے۔ جو چیز اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہونی چاہیے، اس پر ایک ڈبیٹ کیجیے، اوپن ڈبیٹ کیجیے، لوگوں کو موقع دیجیے۔ مدارس میں بھی ایسے افراد ہیں جو شاید انگریزی بعض ٹیچر سے بہتر بول سکیں، بعض امریکی آدمی ایسے پڑھتے ہیں۔ یہ جو تصور ہے کہ سارے مدارس بالکل تشدد، تو کیا جو کیمپس وائلنس اوہایو کے اندر، سینٹ لوئس کے اندر اور ٹیکسس کے اندر، ایریزونا کے اندر ہوتا رہا ہے، وہ مدارس میں کیا ہے؟ کیمپس ہوا نا یہ الگ موضوع ہے بالکل. اسکولوں میں جا کر کے وہیں کے طلبا نے امریکہ کے 50 اسکولوں کے اندر لوگوں کو 50 کو مار دیا تھا, 40 کو مار دیا, 15 کو کروایا تھا. یہ جو جنگ لائز اپروچ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تعلیم کے حوالے سے. میں ایک تعلیم کا ذمہ دار فرد ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو لاجیکلی ریشنلی اگر بات کو دیکھتے ہوئے ہم اس سے گفتگو کرنی چاہیے. یہ ایک سیاسی مسئلہ بنا کر کے کسی کے پیچھے پڑ جانا یہ کوئی معقول رویہ نہیں.
بہت شکریہ.
ویلکم.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
سمعین, پاکستان کے شہر لڑکانہ کے ایک گاؤں میں ایچ آئی وی ایڈز وائرس پھیلنے کے بعد اس ملک کی صحت سے متعلق کمیونٹی میں ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. وائس آف امریکہ نے بھی اس بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے مختلف پروگرام کیے ہیں. ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے ایچ آئی وی ایڈز سے سب سے زیادہ متاثرہ گروپوں کا, یعنی وہ جنہیں اس وائرس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے, ایک جائزہ لیا ہے. ان میں ایک گروپ ٹرانسجینڈرز یعنی خواجہ سراؤں کا ہے. انہوں نے اس بارے میں بات کی ہے پاکستان ایڈز کنٹرول پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر قائد سعید صاحب اور لاہور میں خواجہ سرا سوسائٹی نامی این جی او کی سربراہ مہنور مون سے. تو لیجیے سنیے ان کی رپورٹ.
میں سب سے پہلے ڈاکٹر سعید آپ سے کہوں گی کہ ایک مختصر اگر آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت ایڈز کی صورتحال کیا ہے پاکستان میں, کتنے کیسز ہیں, اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ نیپال کے علاوہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ تیزی سے مرض پھیل رہا ہے, تو کیا وجوہات ہیں اس کی؟
ایچ آئی وی ایڈس کی سچویشن پاکستان میں اگر ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھیں, سن 2005 میں ہم نے پہلا سرویلنس راؤنڈ کیا تھا اور سن 2016 میں پانچواں سرویلنس راؤنڈ کیا تھا. تو یہ بیماری بڑھتی جا رہی تھی ان لوگوں میں جو سرنگس کے ذریعے نشہ کرتے ہیں, تو جو ڈرگ یوزرز ہیں سرنگس کے ذریعے جو نشہ کرتے تھے ان میں یہ بیماری بڑھتی رہی, اور سن 2016 میں تقریباً 38.4% نیشنل پریولنس تھی. جس کا مطلب یہ تھا کہ جو انجیکشن ڈویژن ہیں ان میں اگر 100 انجیکشن ڈویژن ہیں تو ان میں سے تقریباً 38 ایچ آئی وی پازیٹیو تھے. جو دوسرے نمبر پر امپورٹنٹ گروپ تھا اس میں ٹرانسجینڈر یا ہجڑے تھے جن کی نیشنل پریولنس جو ہے وہ 7.5% تھی. اور اس کے بعد این ایس ایم کی پاپولیشن ہے میل ہیونگ سیکس ود میل جن میں 5.5% تھی, اور پھر فیمیل سیکس ورکر ہے جس میں اس کی تعداد 2.4% 2.4% ہو گئی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو وقت گزر رہا ہے سن 2006 سے لے کر 2016 تک یہ بیماری آہستہ آہستہ ان خاص پاپولیشنز کے اندر بڑھتی جا رہی ہے. ایچ آئی وی کی جو ٹوٹل نمبر ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تھا سن 2017 اور 2018 میں, تو اس وقت تقریباً پاکستان میں 160,000 لوگ ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں. لیکن ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ سینٹرز میں رجسٹرڈ ہے, اور ہمارے پاس 35 ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں سارے ملک میں, جس میں ہمارے پاس تقریباً اس وقت 23,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں. ان 23,000 میں سے تقریباً 15,000 سے تھوڑے سے زیادہ ٹریٹمنٹ پہ موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 23,000 تو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے لیکن 160,000 ایسٹیمیٹڈ نمبر ہیں. یہ ایک بہت بڑا درمیان میں گیپ ہے جو وہ لوگ ہیں جو کہ ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں, اور زیادہ تر کو اپنا اسٹیٹس خود بھی نہیں پتا کہ وہ ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں یا نہیں, انہوں نے ٹیسٹنگ نہیں کی.
تشویش کی بات جو ہے وہ یہی ہے. مہنور ہے ہمارے ساتھ لاہور سے, مون کے نام سے معروف ہیں, اور خواجہ سرا سوسائٹی جو ہے وہ یہ اس کے فاؤنڈر ہیں. تو مہنور پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اب آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ ایک ہائی رسک گروپ سے تعلق رکھتی ہیں, آپ کی جو یہ سوسائٹی ہے اس میں کتنے ممبر ہیں اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس حد تک اویئرنیس موجود ہے؟ پھر اصل بات تو یہ کہ اگر خواجہ سرا ہیں ان میں اویئرنیس ہے, لیکن جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کس حد تک اس سے واقف ہیں کہ ان کے لیے کیا خطرات ہیں؟
سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنی شو پہ لیا اور اس چیز کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے کہ جو ٹرانسجینڈر خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کا جو پریولنس ریٹ ہے ایچ آئی وی کا وہ کیوں بڑھ رہا ہے, کس طرح بڑھ رہا ہے, اور ہم اس کو کس طرح اس کی روک تھام کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے دس کمیونٹی از ون آف دا مارجنلائز کمیونٹی, ایک ویلنریبل پاپولیشن کے ساتھ ساتھ ایک ہائی رسک پاپولیشن بھی ہے. کیونکہ ان کے پاس روزگار کمانے کے مواقع نہیں ہوتے ہیں, تو جو ان کے پاس ایزیلی آپشن اویلیبل ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیگنگ کی ہوتی ہے, سیکس ورک کی ہوتی ہے, یا فنکشنز کی ہوتی ہے. چونکہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے یہ ایک ولنریبل مارجنلائزڈ پاپولیشن میں سے بلانگ کرتی ہے, تو بہت ساری ایسی ٹرانس کمیونٹی ہیں جن کو مطلب ہراسمنٹ, سیکشل وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی جو ہماری ٹرانس کمیونٹی ہیں وہ ایچ آئی وی کے وائرس کا شکار ہو جاتی ہیں. ادر دین دیٹ بہت ساری ایسی ٹرانس کمیونٹی ہیں جو کہ نا سیکس ورک میں انوالو ہوتی ہے. ہم لوگ تو پچھلے 7 سالوں سے ایچ آئی وی اویئرنیس پہ کام کر رہی ہے خواجہ سرا سوسائٹی, اور ہم لوگ کام اس طرح کرتے ہیں کہ ہم لوگ کمیونٹی چونکہ یہ پڑھی لکھی نہیں ہے, تو ہم لوگ ڈیرا ٹو ڈیرا آؤٹ ریچ ورک کرتے ہیں تاکہ جا کے ان کو بتایا جا سکے, ان کی بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کاؤنسلنگ کی جا سکے, اور ان کو بتایا جا سکے کہ ان کی صحت ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے, اور ایچ آئی وی ان کے درمیان کتنی سپیڈ سے پھیل رہا ہے, اور اس کی وجوہات کیا ہیں. تو جب ہم نے یہ سارا کام کیا اور ہم نے اس چیز میں آئیڈینٹیفائی کیا کہ کمیونٹی تو بہت اویئر ہے, اب کمیونٹی کو پتا بھی ہے کہ ایچ آئی وی کیا ہے, ایچ آئی وی کیسے پھیلتا ہے, اور ایچ آئی وی کو کیسے روکا جا سکتا ہے, بٹ کمیونٹی کا کنسرن موسٹ آف دی ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں ٹھیک ہے, جن کو ایچ آئی وی کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے, اور اگر ہم ان کو صرف سیکس پریکٹسز اڈاپٹ کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں, پریکاشنس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے کلائنٹ لوز ہو رہے ہیں, اور جب کلائنٹ لوز ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری انکم لوز ہو رہی ہے, تو ہم لوگ اپنا پیٹ کیسے پالیں. جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کے زیادہ تر کلائنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ آئی ڈی یوزرز ہوتے ہیں, جو انجیکٹ ڈرگ یوزرز ہوتے ہیں.
مجھے اس بات پہ ایک تشویش ہوتی ہے, جیسے بہت سی خبریں حالیہ دنوں میں آئیں کہ کسی خواجہ سرا کو گولی مار دی گئی, کسی نے حملہ کر دیا, جب اسے اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹرز نے علاج کرنے سے انکار کر دیا. اب میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ جب کوئی شخص آپ کی کمیونٹی سے ایچ آئی وی ایڈس کا شکار ہوتا ہے, تو ایک تو ویسے ہی اس مرض کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں, تو کیا ان کو علاج کے لیے جب وہ جاتے ہیں اسپتالوں میں تو ان کے ساتھ صحیح ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, کیونکہ اس کے بعد ہم یہی بات ڈاکٹر قائد صحیح سے پوچھیں گے کہ پھر اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے.
انیشلی جب ہم نے کام اسٹارٹ کیا تھا تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت مشکل تھیں, ہم لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس سے سینسٹائزیشن دینی پڑتی تھی جو ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, لیکن چونکہ ہمیں 7 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, میں اسپیسیفکلی اگر لاہور کے بارے میں بات کروں گی تو لاہور میں جیسے کہ نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام اور پروونشل ایڈس کنٹرول پروگرام کی کولیبوریشن سے کچھ ٹریٹمنٹ سینٹر جیسے کھلے ہوئے ہیں جہاں کا عملہ اتنا سینسٹائزڈ اور ٹرینڈ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں مارجنلائز اور سٹگمٹائز کمیونٹی کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو ہمارے پاس اگر کوئی پازیٹیو کلائنٹس آتا ہے تو وی سائن دا ایم او یو وتھ سم گورنمنٹ ٹریٹمنٹ سینٹرز, جہاں پہ ہم لوگ لے کے جاتے ہیں کمیونٹی کو اور پہلے کچھ وزٹس میں لے کے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ ان کے کنفرمیٹری ٹیسٹ ہو سکیں, اور ان کو اگر تو ان کو وہ اے آر ویز, اگر ان کو CD4 کاؤنٹ اتنا نیچے آ چکا ہے کہ ان کو اے آر ویز پہ ڈالنا ہے تو وہ پھر ان کو امیڈیٹلی وہ اے آر ویز پہ ڈالتے ہیں. تو ایز کمپیریزن ٹو پاسٹ فیو ایئرس اب تو بہت زیادہ چیزیں جو ہیں ٹرانس کمیونٹی کے لیے بہتر ہو چکی ہیں, اور آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا کہ اب جو ٹرانس پروٹیکشن ایکٹ پاس ہو چکا ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہیلتھ رائٹ ہے وہ باقی مرد اور عورتوں کی طرح خواجہ سرا کمیونٹی کا بھی ایک بیسک رائٹ ہے, تو کوئی اس کو وائلیٹ کرے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ قانونی طور پہ جرم ہوگا. تو اب چیزیں کافی بہتر ہو چکی ہیں, بٹ اسٹل میں نے آپ کو لاہور کی بات بتائی ہے, اس طرح کراچی ہے, لاڑکانہ ہے, اور کچھ بڑے سٹیز ہیں جہاں پہ ایچ آئی وی پریویلنس بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے کمیونٹی کے اندر, بٹ واٹ اباؤٹ دوز ایریا جہاں پہ ابھی چیزوں کو ٹچ نہیں کیا گیا, ہمیں وہاں پہ ان کو ٹچ کرنا چاہیے. ابھی اب ڈاکٹر قائد سے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, مطلب ان سے ہم ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اسٹریٹجیز ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہم الائنسز مینٹین کر سکیں تاکہ ہم بہترین چیزیں اور بہترین صحت کے مواقع جو ہیں کمیونٹی کو دے سکیں, اور کمیونٹی کے ہر اس بندے تک پہنچ سکیں جہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں.
میں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر قائد سعید, میں کچھ دیر پہلے جب بات کر رہی تھی علی اصغر سے پروگرام سے پہلے, تو علی اصغر نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کیسز جہاں پر ہیں شرح یعنی جو زیادہ ہے وہ قصور میں ہے پنجاب میں, اور اس کے بعد کراچی کا نمبر آتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اس شہر میں سب سے زیادہ کیسز ہیں؟
یہ جو ایچ آئی وی کی ڈیزیز ہے یہ اپنی پوزیشنز چینج کرتے رہی, لوگ انفیکٹ کرتے رہے, ڈفرینٹ پاپولیشن تھی اور ڈفرینٹ جغرافیکل ایریاز میں ہوتی رہی, لیکن یہ جو خاص پاپولیشن ہیں جس کو ہم ہائی رسک گروپس کہہ رہے ہیں, جس میں ہجڑے ہو گئے, انجیکشن ڈرگ یوزر یا ذریعے نشہ کرنے والے, یا فیمیل سیکس ورکرس, یہ زیادہ تر ان علاقوں میں زیادہ آپریٹ کرتے ہیں جہاں جو بڑے شہر ہوتے ہیں یا جہاں پر انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, ان علاقوں میں یہ زیادہ کام کرتے ہیں. تو ہم نے وقت کے ساتھ دیکھا سن 2005 سے لے کر 16 تک کے راؤنڈ میں کہ کراچی، لاہور جو کہ بڑے شہر ہیں، فیصل آباد، سرگودا اور پھر قصور، قندوز. قصور بھی ایک قسم سے کافی بڑا انڈسٹریل ہب تھا بھی اور ابھی بھی ہے ٹینری کے حوالے سے خاص کر دیکھا جائے. ان ایریاز میں جہاں پر یہ انڈسٹریز زیادہ کام کر رہی تھیں، ان ایریاز میں ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ خاص کر ٹرانسجینڈرز اور فیمیل سیکس ورکرز زیادہ آپریٹ کرتی ہیں، کیونکہ لوگ گھروں سے دور ان جگہوں پر انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں اور پھر اسی طرح خطرے میں رہتے ہیں. تو اور یہی پاپولیشن جن جو ان لوگوں کو سیکس پرووائڈ کرتی تھی، یہ بھی ان علاقوں میں پائی جاتی. تو قصور جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہاں انجیکشن روز جو انجیکشن کا یوز تھا، خاص کر جو ڈرگ یوزر تھے، اور اس کی پرسنٹیج بہت بڑھ گئی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ٹرانسجینڈر میں بھی آنا شروع ہو گیا، ٹرانسجینڈر سے اب یہ فیمیل سیکس ورکرز میں آ گئی ہے، اور پھر ان کے جو کلائنٹس ہیں جو کہ جنرل پاپولیشن کے حصہ ہوتے ہیں، ان کے تھرو اب یہ آہستہ آہستہ جنرل پاپولیشن کی طرف جا رہی ہے. یہ ایگزیکٹلی وہ ماڈل ہے جس کو ہم ایشین اپیڈیمک ماڈل کہتے ہیں، اور ایشیا کے زیادہ تر ملکوں میں یہ بیماری اسی طرح انجیکشن ڈرگ یوزر سے شروع ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ جو سیکس ورکرز تھی اس میں آئی، اور سیکس ورکرز سے ان کے کلائنٹس کے تھرو جنرل پاپولیشن میں. تو پاکستان جو ہے وقت کے ساتھ ایگزیکٹلی اسی راستے پہ چل رہا ہے جو کہ باقی ایشین کنٹریز میں ہوا، اور یہ آہستہ آہستہ یہ انفیکشن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل پاپولیشن میں آ رہی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور اپنے تمام مہمانوں کا.
شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
جی سامعین، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارا طویل دورانیے کا ہفتے وار پروگرام سن رہے ہیں آپ کی دنیا. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس پروگرام کے آخر میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0800-777-8789 پر. اور آج ہم آپ سے پوچھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے روزمرہ کے معمول اور مصروفیات میں کیا تبدیلی آئی ہے. تو آپ ہمیں کال کیجیے اور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. اور اب چلتے ہیں اپنی کچھ مزید رپورٹوں کی طرف. بدھ کے روز امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن سے منسلک سینٹر فار ہیلتھ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق یہاں امریکہ میں گزشتہ 3 دہائیوں یعنی 32 برسوں میں بچوں کی پیدائش کی شرح مسلسل کم ہو رہی ہے، اور گزشتہ برس یہ شرح سب سے کم رہی. رپورٹ کے مطابق کم عمر لڑکیوں میں بچوں کی پیدائش کی شرح کم، اور نسبتاً بڑی عمر کی خواتین میں کچھ بڑی ہے، یعنی 35 سال سے کم عمر خواتین کی نسبت 40 سال کی عمر کی خواتین میں بچوں کی پیدائش میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جاننا چاہا کہ پاکستان میں اس ضمن میں کیا اعداد و شمار موجود ہیں. بقائی انسٹیٹیوٹ آف ریپروڈکٹیو اینڈ ڈیولپمنٹ کی پائنیئر ڈاکٹر زاہدہ بقائی نے اس رپورٹ کے ریفرنس سے پاکستان میں شرح پیدائش کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا.
پاکستان میں پاپولیشن تو ڈیکلائن کی طرف ابھی تک آئی ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ یہ ہونا چاہیے.
پاکستان میں عموماً بچوں کا نہ ہونا یا بانجھ پن، اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتی ہیں؟
اس میں وجوہات آج تک جو سامنے آیا ہے، پروسیس جو ہے نا فیملی کی، اس کی جو پلاننگ ہے ان کے پاس نہیں. دیکھیے، پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے، آپ لوگ جو شادی کپل ہیں دونوں کے ایج گروپ کیا ہے، ایک نمبر ون. پھر آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آر یو آر کمفرٹیبل لیونگ ٹوگیدر، یا آپ کو کوئی ریسٹرکشنس ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے بڑوں کا اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں، بڑے لوگ گھر میں ہیں، ہم اپنا الگ سوئیں. یہ بہت سارے لوکل پرابلم ہے پاکستان میں، لیکن یہاں پھر باوجود آل دی یہاں کے گروتھ ریٹ بڑھائی کے طرف ہے، گھٹا کا طرف نہیں ہے.
ماں کی عمر ہوتی ہے جس ایج میں کسی خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، اگر وہ ٹین ایج ہے یا وہ 30s میں ہے یا وہ 40s میں ہے، تو اس کی عمر کا بچے کی صحت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے ممکنہ طور پر؟
دیکھیے، ایک فرٹیلیٹی میکسیمم جو ہوتی ہے دیٹ از فرام 15 سے لے کے 30 تک کا میکسیمم، ٹھیک ہے. یہ فرٹیلیٹی پیریڈ ہوتا ہے لائف کا، اس میں اگر شادی ہو جاتی ہے تو نارمل لائف بچے کے جتنا ہونا چاہیے، ایک فیملی میں 2 یا 3 ایسے ہوتے ہیں. لیکن ایج فیکٹر بہت بڑا ہوتا ہے اس میں, بہت بڑا ہوتا ہے ایج فیکٹر. آپ جتنا دیر سے آپ سوچیں گے فیملی اسٹارٹ کریں, اتنے ہی ڈیلے ہوتا چلا جائے گا اور اس میں اپوزٹ پرسنٹیج جو ہے آپ کا وہ بڑھ جائے گا.
کیا یہ ضروری ہے کہ اگر عورت کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو کمی عورت میں ہی ہے؟ پاکستان میں یہ اب بھی ٹیبو کیوں ہے؟ مرد اپنا ٹیسٹ آج بھی کرواتے ہوئے کیوں ہچکچاتا ہے پاکستان میں؟
دیکھیں دونوں میں برابر کا ہے, بالکل برابر کا ہے. ایک میں سپرم کم ہو سکتا ہے, دوسرے پہ ایگ نہیں نکلنے کا پرابلم جو ہوتی ہے, پی سی او جس کو کہتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ بچوں کی پیدائش میں وقفہ بہت ضروری ہے, تو ایک مناسب وقفہ آپ بتائیے کہ کتنا ہونا چاہیے؟
اونلی میکسیمم ٹو, آفٹر دیٹ اس کا پرابلم شروع ہو جاتی ہے. دو سال تک آپ دونوں کے بغیر, دو سال میں پہلا بچہ آپ کا اس کا اپنا خود مختار ہو جاتا ہے, اس میں آپ پلاننگ کر لیں. بائی دا ٹائم بیبی آپ کا جو بچہ گھر میں ہے وہ 3 سال کا ہو جائے گا, جب آپ کو نیو بیبی ہو جائیں گے تو 3 سال میں ایک بچہ اپنے کو لک آفٹر کر لیتا ہے.
آپ کا جو آئی وی ایف کا انسٹیٹیوٹ ہے, بکائی انسٹیٹیوٹ آف ریپروڈکٹیو اینڈ ڈیولپمنٹ کی پائنیئر ہیں, اس بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کے, جس کو شروع میں لوگ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کہا کرتے تھے, تو اس بارے میں لوگوں کے ٹیبوز تھے کہ یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے اور مذہبی لحاظ سے تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ کس حد تک اب کم ہوا ہے پاکستان میں؟
ہمارے پاکستان میں انفرٹیلیٹی کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں سوچتے ہیں کپلز, اس لیے کہ ہم اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہیں. اب جو کپل میں تھوڑے سے بھی پرابلم ہوتی ہے, ہم نارمل کپل سے زیادہ اس کا خیال اس طرح کرتے ہیں کہ فائنڈ آؤٹ کہ کہاں کے پرابلم ہے, دا میل پرابلم ہے یا فیمیل ہے. ونس یو یہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے تو ٹریٹمنٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ریزلٹ بھی اچھے ہوتے ہیں.
پاکستان کے لحاظ سے تو یہ کافی مہنگا ٹریٹمنٹ ہے, تو کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر ذرا ریزنیبل یا عام آدمی کی بھی پہنچ ہو جہاں وہ جا کے فرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ کروا سکے؟
پرائز تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں آپ کر رہے ہیں. بہت ساری کنٹری ہے وہ, جیسے بنگلہ دیش ہے, وہاں اوور پاپولیشن ہے لیکن پھر بھی جن لوگ کو بچے نہیں ہوتے, دے آر سپورٹڈ بائی کپل آر سپورٹڈ بائی سوشل سوسائٹیز, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کسی کو کوئی ہیلپ نہیں ملتا ہے.
تو اس میں رسک ہے کوئی آئی وی ایف میں, اگر ہم کسی خطرے کی بات کریں, خاتون بچے کی صحت یا ماں کی صحت, اس میں کوئی ایسا رسک ہے آئی وی ایف میں؟
کوئی رسک نہیں ہے, اٹ از اے نارمل پروسیس جو ہم اپنے کو ذرا سے اس میں ہیلپ کر دیتے ہیں, اس میں کوئی قسم کا رسک نہیں ہے اینی اسٹیج آف ٹریٹمنٹ.
بکائی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ لوگ برتھ کنٹرول پلز لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی مس کنسیپشنز ہیں کہ اس کے بھی فرٹیلیٹی پہ اثرات ہوتے ہیں یا اور کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے, اس کا کیا کردار ہے آپ کی فرٹیلیٹی میں برتھ کنٹرول پلز کا؟
یہ کہتے ہیں جو برتھ کنٹرول کے لیے جو پلز لیتے ہیں اس کا کوئی پکا ریزلٹ نہیں پتا ہے, لیکن کہا جاتا ہے جب وہ لوگ چھوڑتے ہیں اس میں تو بہت جلدی وقت سے جلدی کنسیپشن ہو جاتا ہے.
صحیح. اچھا آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب بھی آئی وی ایف یا آئی یو آئی کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو عموماً ٹوئنز یا ٹرپلٹ, یعنی دو بچے, جڑواں بچے یا پھر 3 بچے پیدا ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
نہیں, اس میں دو آسپیکٹ ہے, اس میں آپ پک کر سکتے ہیں دیکھ کے کہ میں یہ انڈا مل جائے گا تو بیٹا ہوگا, اور ادروائز جو بھی ہو جائے آپ کو نیچر پہ چھوڑنا پڑتا ہے. اس طرح یو کین پک دا سیکس آف یور اون چائلڈ.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں, ڈائل کیجئے ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-8789. تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں,
यू सो मच अबरार, इतने शॉर्ट नोटिस पे भी आपने हमारे लिए वक्त निकाल लिया है। ये बताइए कि रमजान कैसा गुजर रहा है आपका?
अल्लाह का शुक्र जी, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा आसान है सफर लग रहा है, बिकॉज शायद मौसम बेहतर रहा पाकिस्तान में। तो बहुत मुबारक हो आपको, सुनने वालों को भी मेरी तरफ से रमजान की बहुत बहुत मुबारक।
थैंक यू। अच्छा तो बताइए क्या रूटीन है आपकी रमजान में?
रमजान में हम और भी ज्यादा बिजी हो जाते हैं, बिकॉज शायद आपके इल्म में हो कि एक तो हम सहारा के लिए हर साल ज़कात कैंपेन तो करते ही हैं रमजान में। सारे साल का जो बजट है रमजान में इकट्ठा होता है मोस्टली 90%। उसके अलावा फिर हम ये करते हैं कि इस दफा हमने चूंकि कैंसर हॉस्पिटल का अनाउंस कर दिया, सो एक ह्यूज अंडरटेकिंग, बड़ा काम था, तो उसके लिए हमें फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करनी पड़ रही है। कुछ टेलीफॉन्स रखे हैं, इस वक्त हम इस वक्त मोटरवे पर हैं, पिंडी जा रहे हैं इस्लामाबाद, पीटीवी ग्लोबल पर बैठ के पूरे वर्ल्ड के अंदर एक फंडरेजिंग इवेंट हम करने जा रहे हैं।
तो अबरार आपकी आवाज से लग रहा है कि आपको रोजा लग रहा है बहुत सख्त।
हाँ थोड़ा बहुत, इतना रोजा नहीं लग रहा, बस हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं सफर में फिर थोड़ी रेस्ट कर रहा था, मैं सो रहा था जब आपका फोन आया तो।
नहीं, आपको डिस्टर्ब कर दिया।
नहीं नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम।
रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग 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 तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग।
अच्छा अब आप ये बताएं कि बाकी जैसे एक थोड़ा सा डिफरेंट महीना है ये, तो बाकी 11 महीने और ये जो एक महीना है रमजान का, आप अपने अंदर कुछ तब्दीली महसूस करते हैं?
हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल सारे ही करते हैं, बिकॉज एक तो ये महीना हमें सब्र सिखाता है, और जब भूख लगती है तो हमें उन लोगों का एहसास होता है जिन लोगों के पास खाना नहीं होता या खाना कम होता है, उस वक्त हमें उनका ज्यादा एहसास होता है, जनरस लोग ज्यादा हो जाते हैं। रमजान में मैं जितनी चैरिटी करता हूँ ज़ाती तौर पे, अपने तौर पे, या मेरी फैमिली कर रही होती है, वो इससे पहले नहीं करते, तो हमारा दिल चाहता है कि हम और ज्यादा ऐसे लोग जो हैं जो यू नो डिजर्विंग है उन तक पहुँचाएं, लंगर शुरू कर देते हैं कहीं ना कहीं, तो हम बेहतर, वाकई आपने सही कहा कि बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, बेहतर मुसलमान बनने की, और काश हम इसको बाकी के महीनों में भी ऐसा कर सकें।
एग्जैक्टली, बिल्कुल, और इसको प्रैक्टिस इसी तरह से करते हैं।
चलो चले बने सहारा, चलो चले चलो, चला है कारवां हमारा, चलो चले चलो, चलो चले बने सहारा, चलो चले चलो, चला है कारवां हमारा, चलो चले चलो, बांट लेंगे हम दुखों को, बन जाएंगे हम किनारा, हम किनारा, हम किनारा, बनेंगे हम सहारा, बनेंगे हम सहारा।
अबरार, जैसे इंसान आप अपने फैंस को नजर आते हैं, आप अपने घर वालों और करीबी दोस्तों के लिए भी वैसे ही हैं या थोड़ी डिफरेंट पर्सनालिटी है आपकी?
घरों के लिए तो मैं छोटा भाई भी हूँ, चार बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। हाँ जी, प्यार भी सारे करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लक्ष्य तो इंसान की शख्सियत में ना असल में उसके घर वालों का बहुत किरदार होता है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे वालिदैन ने हमें तरबियत दी है इंसानियत से प्यार की, नमाज पढ़ने की, और वैल्यू सिस्टम का ख्याल रखने की, तो मुल्क से प्यार करने, वही चीज़ें लेके चल रहे हैं, निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी वही समझते हैं तकरीबन मोर और लेस।
अच्छा, अबरार आपने कहा कि मैं एक संजीदा हूँ, तो जब आप भट्टी की बातें कर रहे होते हैं ना, तो मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन की क्वालिटीज हैं आप में।
वो मैंने अपने दोस्त बेचारे को बदनाम किया है, वो भी मेरे से नाराज हो जाता है कभी कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। कल परसों मुझे कोई कह रहा था, एक और हमारा दोस्त है जमाली, कह रहा था आप उसकी बहुत ही ज्यादा कर देते हैं, किसी दिन ना उसने फायर मार देना।
आपकी जो सारी वो लाइफ रही है तो उसमें भट्टी के अलावा और खुशगवार चीज क्या है, आपकी खुशगवार यादों में क्या है?
यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी याद तो ये है कि वो बहुत ही खूबसूरत जगह पे वाकई है।
Exactly.
और स्ट्रीम बहती है वहाँ, झरने बहते हैं वहाँ, मौसम बड़ा अच्छा होता है, पहाड़ों के दरमियान में जगह है, जंगल है, तरफ भी है,
मौसम कमाल है, बारबेक्यू करते हैं हम लोग, म्यूजिक लगा के सुनते थे सारे गाड़ी के डिग्गी ऊपर करके, और फिर खूब जो है अलग अलग स्टडी का प्रेशर होता है, लेकिन वो दो साल जो जो भी वहाँ पे करता है ना जी, गुजारता है वो फिर सारी जिंदगी याद जरूर रखता है। बड़ा मजे का एक टाइम गुजरा होता है आपका वहाँ पे यूनिवर्सिटी का।
तो आप तो माशाल्लाह इतने हैंडसम हैं अब्रार, तो लड़कियां तो वहाँ बहुत आपकी फैन होती होंगी।
नहीं, अगर मेरे से बहुत बड़े बड़े हैंडसम।
अच्छा।
हमारी जो वो उस चीज को एक्सप्रेस करने की जो है ना वो एबिलिटी इतनी खास नहीं रही। ऐसा लग भी रहा होता था तो बहुत ज्यादा वो हम नहीं कर सके, सच पूछे तो
शर्मा जाया करते थे।
नहीं, इतना ज्यादा होते थे हम लोग साथ ही, गपशप लतीफे ये वो सारा कुछ चल रहा होता था, लेकिन वो एक अपना मिजाज सा होता है। मैं वहाँ पे कैसा ग्रुप सा बन गया था टंडा मार किस्म का, उसमें वो जट टाइप लोग थे, मेरी भी बड़ी बड़ी मूछें थी।
और अब वक्त हुआ है आपकी फीडबैक का, आपके खतूत और फेसबुक के मैसेजेस का। सफदर साहिल टिब्बा सुल्तानपुर पंजाब पाकिस्तान से लिखते हैं, मैं वक्फे वक्फे से आपको पैगाम भेजता रहता हूँ, मेरा नाम आप लोग कम कम शामिल करते हैं। सफदर साहिल फ्रॉम टिब्बा सुल्तानपुर, जैसे ही आपका पैगाम पहुँचता है हम जरूर शामिल करते हैं। तौसीफ शौकी दरवेश बाग पटन बारामूला कश्मीर से लिखते हैं कि मेरे साथ छोटी और गुड्डी दोनों यानी मेरी बहनें आपका शो बहुत शौक से सुनती हैं। कश्मीर में आजकल सेबों पर स्प्रे किया जा रहा है ताकि उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे। बहुत अच्छी बात है तौसीफ शौकी साहब, छोटी और गुड्डी को हमारा भी प्यार। चौधरी नजीर अहमद भिंडर अरूप गुजरावाला से लिखते हैं कि सादिया जी, मुझे अच्छी मौसीकी के साथ साथ मायारी ड्रामे बहुत पसंद है। सादिया अहमद अबटाबाद से लिखती हैं कि उन्हें भी हमारे तमाम शो बहुत पसंद है और साथ ही उन्होंने कुछ पोइट्री भेजी है। और खत लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पोस्ट बॉक्स 1353, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इससे पहले कि आपके खतूत पढ़ें, आपको बताते चलें कि आप हमारा करंट अफेयर का शो जहां रंग पीर से जुमे की रात 8 बजे सुन सकते हैं, जिसे आपके लिए पेश करते हैं कमर अब्बास जाफरी, बहजत जिलानी, शहनाज नफीस और असद हसन। और पीर से मंगल की रात 9 बजे आप हमारा डिस्कशन का प्रोग्राम राउंड टेबल सुनते हैं, जिसे आपके लिए शहनाज अजीज, मुदस्सरा मंजर, मुबशर जैदी पेश करते हैं। और जुमे की रात 9 बजे आप सुनते हैं अपना फेवरेट म्यूजिक प्रोग्राम चार्ट बस्टर्स, जिसे मैं आपके लिए पेश करती हूँ यानी सादिया जेब रांझा। तो ये थे हमारे वो प्रोग्राम जो आपको बहुत ही पसंद है। आप हमारे ये तमाम प्रोग्राम हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर और फेसबुक पेज facebook.com/voaurdu पर सुन सकते हैं और हमें अपनी आरा से भी आगाह कर सकते हैं। आशिक खासखेली, आसिफ अली, हसनैन अली, काशिफ अली, ताज मोहम्मद, हाजी खान खासखेली, अमीर बख्श चांडियो, अहमद खान मरी बलोच, मीर अमानुल्लाह बरोही और गाजी खान खोसा सिंधी रेडियो लिसनर क्लब नवाब शाह से लिखते हैं, सादिया कैसी हैं आप, और उम्मीद करते हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका की पूरी टीम खुश होगी। जी बिल्कुल, सब बहुत ही खुश हैं आपकी दुआओं से। चार्टबस्टर्स उनका पसंदीदा प्रोग्राम है। वो कहते हैं कि हम ये शो बहुत शौक से सुनते हैं और आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है, लिसनर्स की फरमाइशें भी पूरी होती हैं, और अगर हो सके तो आप हमें कैलेंडर भेज दें। मोहम्मद खलील पाकपतन से लिखते हैं कि मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका के तमाम शोज बहुत पसंद हैं, बहुत रेगुलर लिसनर हूँ, और लिखते हैं कि आइंदा भी आपके शो सुनता रहूँगा। सारी कहानी लिखने के बाद एक फरमाइश करती है कि आपने 2019 का कैलेंडर तो भेजा ही नहीं। मोहम्मद खलील साहब, ये आप ही की नहीं हमारे तमाम लिसनर्स की दिली ख्वाहिश है, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, अल्लाह करे इसी साल आप सबको कैलेंडर मिल जाए। स्लिम जान हुंजा से लिखते हैं कि मैं ही नहीं अलियाबाद हुंजा में सभी आपकी नशरियात बहुत पसंद करते हैं और आपके प्रोग्राम सुनकर हम बहुत खुश होते हैं। सलाहुद्दीन घड़ीसाज मियांवाली से लिखते हैं कि आप लोगों के प्रोग्राम बहुत मालूमाती होते हैं और राय दी है कि हम सेहत के मसाइल को भी वक्त दिया करें। सलाहुद्दीन साहब, हमारी भी दुआ है कि आपकी घड़ियों की दुकान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। वैसे आप घड़ियां ठीक करते हैं या घड़ियां बेचते हैं? आपने सेहत के मसाइल पर बात करने को कहा है तो अक्सर ही हम अपने प्रोग्राम्स में इस मौजू पर बात करते हैं, बल्कि हमारा बाकायदा एक सेगमेंट भी है। उम्मीद है आपकी समातों से गुजरा होगा। मुबशर अब्बास मलंग ने मोच मियांवाली से इस वादे पर यह खत भेजा है कि आइंदा भी वो खत लिखते रहेंगे। कहते हैं, इतवार को खतों के जवाब का बड़ी शिद्दत से इंतजार करता हूँ। जी मुबशर अब्बास साहब, इंतजार तो जरूर कीजिए, लेकिन इतवार को नहीं, हफ्ते को। अब हमने अपने तवील दौरानिए की प्रोग्राम आपकी दुनिया में हफ्ते के रोज खतों के जवाब का सिलसिला शुरू किया है। पता आप सबको एक बार फिर बता देते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पोस्ट बॉक्स 1353, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। तो आप खत लिखिए, हमें भेजिए, हम आपके खतूत को अपने शो में शामिल करेंगे। और आज खतूत के जवाब का ये सिलसिला मौकूफ करते हैं। अगले हफ्ते को फिर आपके खत होंगे और हमारे जवाब। आज बस इतना ही। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया जेब रांझा।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
और हसबे मामूल बात करते हैं अपने कॉलर से। हमारे साथ हैं लकी मरवत से इनामुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी इनामुल्ला साहब, आवाज आ रही है आपको? लगता है हमारी आवाज इनामुल्ला साहब तक नहीं पहुंच रही। तो नजर मोहम्मद से बात करते हैं जिन्होंने हमें केपीके से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी नजर मोहम्मद साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो अल्लादिता शाकिर साहब भी बिहाड़ी से हमारे साथ थे। देख जी कुछ Hello? आवाज तो आई है जी। कौन बात कर रहे हैं?
हेलो
जी कौन बात कर रहे हैं?
मैं अल्लादिता शाकिर संगा बात कर रहा हूँ।
जी कीजिए कीजिए।
हाँ जी तो आवाज आ रही थी लाइन पे।
अच्छा ठीक
है। जो मेरे ख्याल से वो उनकी शायद ड्रॉप होगी होगी साल। तो बड़ा अच्छा आपने खुलासा प्रोग्रामों का बताया, हमें पता चल गया। मुदस्सरा मंजर और अशराज साहिबा का 9 से 10 बजे तक हुआ करेगा, पीर से जुमेरात तक।
जी बिल्कुल। हमारे राउंड टेबल्स चूंकि हमने वो नाम बदल दिए हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम उसी तरह से उन्हीं टाइमिंग्स पे ऑन एयर होते हैं। तो आप 8 से 9 और 9 से 10 आप उसी तरह से, और 7 से 8 हमारा खबरों का होता है, तो आप उसी तरह से रूटीन में हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो अच्छा लगता है शागिर साहब,
लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि वो खत पहुँचने पहले ये प्रोग्राम कहीं खतूत वाला बांध ना हो जाए। हमें ये भी खत पर रहता है कि
नहीं 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 होगा। हम जरूर आप जैसे ही पहुंचेंगे हम जरूर शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया अल्लादिता शाकिर साहब। हम अगले बाकी अपने कॉलर्स की तरफ चलते हैं। लकी मरवत से इनामुल्ला हमारे साथ हैं, देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मैडम
जी, बोलिए इनामुल्ला साहब
जी। आप पूछे ना, मैं जवाब दूंगा।
मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बाकी रूटीन में जो आप काम किया करते हैं, रमजान में उनमें क्या तब्दीली आई है?
बस तब्दीली आई है कि जेब में जो पैसे हैं ना उससे शॉपिंग नहीं कर सकते, महंगाई बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा।
अच्छा,
और एक जुमला अगर आप मुझे कहने दीजिए वो पहले सेगमेंट पर प्लीज, कि जो डॉक्टरों की जो हड़ताल है ना इससे हमें बहुत तकलीफ है। तो अगर डॉक्टरों का मुतालबा पूरा हो जाए, वजीर सेहत मुस्तफी हो जाए, क्योंकि उनका ये बड़ा मुतालबा है, तो हमें बहुत इसमें जो है ना ये मुश्किलात हमारी दूर हो जाएंगी मैडम।
आपकी आवाज पहुंच गई, बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज पहुंच गई इनामुल्ला साहब, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद तारिक चौताई साहब ने हमें कॉल की है चूनिया कसूर से।
जी अस्सलाम वालेकुम बहन, आपका सवाल बहुत अच्छा था कि तब्दीली क्या होती है। हेलो
जी जी, मसरूफियत में यानी जो काम आप रूटीन में कर रहे होते हैं रमजान में क्या बदलता है उसमें?
हाँ बदलता क्या है, इंसान कैसे बदलता है, मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात। की ये अस्पतालों में ये बहुत सी जगहों पे एक अबारत लिखी होती है, दुराने गुफ्तगू अपने मनसब शख्सियत ख्याल रखें। अच्छा रमजान शरीफ के अलावा तो कोई वकील को जज को जो भी होता है, अलबत्ता रमजान शरीफ में एक इंसान का मनसब होता है कि वो रोजे की हालत में होता है। ये एक माह की ट्रेनिंग है, जितने भी लोग सुन रहे हैं वो रमजान शरीफ के बाद भी जब किसी से बात करें तो वो ट्रेनिंग उनकी ऐसी हुई होती है कि रमजान शरीफ में तो उनका मनसब होता है ना रोजे की हालत में होते हैं, تو رمضان شریف کے بعد بھی خدا را
بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے شو کا وقت بالکل ختم ہو گیا طارق چغتائی صاحب. ہم اپنے سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں. اس شو کی ایڈیٹر اور کو ہوسٹ تھی بہجت جلانی, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور یاسمین جمیل. سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے, ہمارے شو سنتے رہیے, اور ہفتے کے روز اسی طرح طویل دورانیے کے پروگرام میں آپ اپنے خطوط کا جواب بھی سن سکتے ہیں, ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اپنا بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. خدا حافظ.